الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. محترم بزرگو, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق استوار پرنے پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے, اسی سے ڈرنا چاہیے, اسی سے ڈائریکشن لینی چاہیے, اور غلطی ہو جائے تو اسی سے بخشش مانگنی چاہیے, اور اسی سے پناہ طلب کرنی چاہیے, پروٹیکشن حاصل کرنی چاہیے. آج رمضان المبارک کا, اس سال کا جو رمضان المبارک ہے اس کا آخری جمعہ ہے, اور پھر کبھی اللہ نے توفیق دی تو ہمیں نصیب ہوگا رمضان, اور جمعۃ الوداع بھی نصیب ہوگا. لیکن آج میں ایک دوسرے نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. ایک جملہ ہمارے دینی حلقوں میں بہت پہلے سے معروف ہے کہ با خدا دیوانہ باشد, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے عشق و محبت میں, اس کی بندگی میں بے شک دیوانے ہو جاؤ. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت سے دھوکے ہیں جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے شیطان کی طرف سے اور شیطان کے کارندوں کی طرف سے کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے. یاد رکھیے گا, بلا شبہ سب سے بنیادی ایمان ایمان باللہ ہی ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے رسول کی کوئی حیثیت ہے. اگر کوئی شخص اللہ ہی کو نہ مانے تو اس کے لیے اس کے رسول کے کیا مانے, کچھ بھی نہیں. اللہ کو مانیں گے تو آخرت کے ایمان کے بھی کوئی معنی ہے, ورنہ آخرت کا ایمان جو ہے وہ کوئی بے معنی سی شے ہے. یاد رکھیے گا, ایمان جس چیز کا نام ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کے رسول ماننے کا نام ہے. میں نماز کے لیے نکل رہا تھا وضو کر کے, تو میری بیوی میرے نواسے کو, اپنے نواسے کو جو پریپ میں پڑھتا تھا, دینیات کے وائوے کی تیاری کرا رہی تھی. پریپ میں ظاہر ہے ریٹن امتحان تو نہیں ہوتا, وہ زبانی امتحان ہوتا ہے. تو سوال تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور جواب میری بیوی پڑھ کے سنا رہی تھی, اللہ کو ایک ماننا. تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے, اللہ کو ایک ماننا یعنی جو بھی اللہ کو ایک ماننے وہ مسلمان ہے. ہو کوئی شخص جتنا مرضی اللہ کو ایک مانتا ہو, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو, شرک بالکل نہ کرتا ہو, وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر نہ مانے, یعنی آپ کی ختم نبوت کو بھی نہ مانے, دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. کہنے کو یہ بڑی سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن یہ ایک بڑی گہری سازش ہے. آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں جوئش ڈاکٹرنز ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے یہودیوں کے عقائد آ جائیں گے. تو آپ کو پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوگا کہ آپ ایمان مفصل کی تفصیل پڑھ رہے ہیں. یہودی اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں, وہ فرشتوں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, نبیوں کو مانتے ہیں, باسِ بادل موت کو مانتے ہیں, جنت و دوزخ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں. تو پھر کیا وہ مسلمان ہوئے؟ ہرگز نہیں. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. کوئی ہمیں متعصب کہے تو اس کو اپنے لیے مبارکباد سمجھیے, کوئی ہمیں تنگ نظر کہے تو کہیے بالکل ہم تنگ نظر ہیں. دین نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا. اور یعنی اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ لندن کے ایک دوست کے ہاں میں درس دے رہا تھا تو ایک صاحب میرے ملنے والے تھے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے لندن میں, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ بھی ان کے دوست بھی تھے, وہ صاحب خانہ بھی مجھے بھی جانتے تھے. وہ تو وہ بھی آگے درس کے دوران, درس ختم ہوتے ہی, ابھی دعا بھی نہیں مانگی تھی, تو ایک دم انہیں مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساڑھے مولوی یہودیاں تو عیسائیوں کو کافر کیوں کہندے ہیں؟ قرآن شریف جانو اہل کتاب کہندا ہے. یعنی ایک ایسا سوال کیا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی گیا تھا. تو میرا ذہن فوراً منتقل ہوا, اللہ تعالیٰ نے کر دیا سورت بینہ کی طرف. اس میں دو دفعہ کہا گیا ہے کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. میں نے کہا جی نہیں, مولوی نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرکوں میں سے, پہلے اہل کتاب کا ہے. کیوں؟ کہ ایمان ایمان باللہ کا نام نہیں ہے, ایمان ایمان بالآخرت کا بھی نام نہیں ہے, ایمان ایمان بالرسالت ہے. اسی طرح جب ہندوستان میں ہمارے بڑے, ہم ہندوستان کے رہنے والے, میں آپ سوائے ہم میں سے اگر کوئی کرشی یا ہاشمی ہے جو عرب سے مائگریٹ ہو کے آیا ہے, ورنہ ہم جو یہاں کے رہنے والے ہیں, راجپوت ہوں, رائی ہوں, جاٹ ہوں, ڈوگر ہوں, کون ہیں ہم؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں, سکھوں کی اولاد ہیں. بقول علامہ اقبال, کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, لب پر سلام و درود, دل میں سلام و درود. تو ہندو بڑوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب ہی ختم ہو جائے. تو وہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے کہ وجہ کیا ہے, کیوں لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو اصل میں اپنے ہاتھ سے ہم بت بنا کر انہیں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, شاید یہ ایک احمقانہ حرکت جو ہے ہماری, اس کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. تو پھر ہندوؤں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا اور وہ سکھ مذہب, یاد رکھے. بابا گرو نانک جو سکھوں کا بڑا ہے وہ موحد تھا, وہ میاں میر صاحب کے پاس آتا جاتا تھا, اور میں نے خود تو نہیں گرنتھ پڑھی لیکن ایک صاحب نے بتایا کہ اس کا جو پہلا سبق ہے وہ تو سمجھیے کہ وہ سورۃ اخلاص کا پنجابی ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے, نہ اس کا کوئی پتر ہے نہ اس کا تی ہے کوئی, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. تو پھر کیا, چونکہ وہ موحد ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے؟ ہر کسی, تو نہ اللہ کو ماننے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, نہ آخرت کو ماننے سے, نہ فرشتوں کو, نہ کتابوں کو, نہ تقدیر کو, نہ باسِ بعد الموت کو. ایمان کی شرط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. وہ پریپ کی کتاب تو کتاب رہ گئی. اگر میں ناظرین آپ سے سوال کروں کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 95% لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ اسلام دین توحید ہے. یہی سنا ہے نا ہم نے, ایک لفظ میں بیان, تو قیامت آئی ہوئی ہے کہ ایک لفظ میں بیان کرنا. یہ سب شرارتیں ہیں کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں سے نکل جائیں. یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی سازشیں جو ہیں, سن 2003 میں گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے اور ٹرینڈ اینکرز نے, میں زور دے کر ٹرینڈ کہہ رہا ہوں, اینکرشپ میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے, اور کیا پڑھایا جاتا ہے انہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جب میں نیا نیا بی ڈی ایس کر کے میں نے پریکٹس شروع کی ڈی گراؤنڈ میں, تو کچھ نوجوان ایم بی ایس کے اسٹوڈنٹ جو تھے پنجاب میڈیکل کالج کے, وہ شام کو میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے. میں نے ان کو عربی بھی پڑھانے کی کوشش کی, تو انہیں میں سے ایک نوجوان کے کئی سال کے بعد مجھے ڈینٹل کالج لاہور میں ملے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی ہاؤس جاب مکمل ہو گیا, کہاں ہو آج کل؟ انہوں نے کہا سمجھ صاحب میں تھا میڈیسن چھڑتی ہوئی, میں سی ایس ایس سلیکٹ ہو گیا تھا ڈی ایم جی گروپ دے وچ, تو میں آج کل سول سروس اکیڈمی 2 سال کی ٹریننگ لے رہے ہیں. تو میں نے اس کے حیران ہو کے پوچھا, میں کہ یار یہ 2 سال کی ٹریننگ میں کیا آپ کرتے ہیں, یعنی جو مختلف محکموں میں چلے جاتے ہیں ان کی ٹریننگ تو ہوئی, یہ ساروں کو جو 2 سال کی سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ ہے اس میں ایک خاص بات کیا ہوتی ہے؟ 2 سال بہت ورثہ ہے. تو مجھے کہنا کہ سمجھ صاحب بہت کچھ دسے انہوں نے سن, بہت کچھ دس دیں سن. وہ مثلا کل ہی انہوں نے پڑھایا کہ جڑا کام نہ کرنا ہو اسے کمیٹی بنا دیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ چالے. ٹرینڈ اینکر میں کر رہا تھا کہ ٹرینڈ کس بات کے ہیں, اس کی ٹریننگ کیا ہے, کہ جن مہمانوں کو بلانا ہے مذاکروں میں ان کے منہ سے اپنی بات نکلوانی ہے, یہ ٹریننگ ہے ان کی. تو گلے کاٹنے کے واقعات سوات میں کثیر تعداد میں, پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے لیکن بہرحال رپورٹ ہوئے ٹی وی پر اخبارات میں, اور پھر ہر واک آف لائف کے آدمی بلا کر اس کی زبان سے یہ نکلوایا, مولوی کو بھی بلا کر, عالم دین کو بھی بلا کر اس کی زبان سے بھی یہ کہلوایا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. گلا کاٹنا جو ہے یہ صفاقی ہے, درندگی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میرا ذہن منتقل ہوا کہ کیا شرارت تھی, اس لیے کہ ہم سارے جو ہیں وہ دودھ پینے والے مجنو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن سیرت النبی کو پڑھنے کی توفیق ہمیں کم ہی ہوتی ہے. ہم جب اپنا جائزہ لے لیں, گریبان میں جھانک لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت دی ہے کہ زندگی میں کوئی ایک کتاب سیرت النبی پر انہیں پوری پڑھی ہو. لہذا ہمیں پتہ ہی نہیں سیرت النبی کا. اور ہمارے جو بھائی امریکہ میں رہتے ہیں مسلمان, آپ کے ملنے والے عزیز و اقارب دوست تم سے پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کے ہاں کبھی ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ وہ کہیں گے ہاں آئیے، دو دفعہ آئیے، میاں صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کیوں جی آئیے آپ کی. باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے تھے، اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں، فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے ڈیڑھ دو گھنٹے گزارتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں آپ سے. اچھا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے؟ کس علاقے سے ہے پاکستان کے؟ اچھا سرحد سے تعلق ہے. اچھا اچھا آپ کا کے پی سے. یہ سید مودودی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب مسلمان ہے، خاص طور پر امریکہ میں رہنے والا، پاکستان میں رہنے والا تو تعصب کا شکار ہے، بہت سے مسلمان ان کو اون کرتے ہیں، بہت سے ڈس اون کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں رہنے والے ان جنرل سارے مسلمان جو ہیں وہ مولانا مودودی مرحوم کو، ڈاکٹر سارم صاحب مرحوم کو، سید البنا مرحوم کو، قطب سید قطب شہید کو اون کرتے ہیں. تو خواہ ان کی بیسمنٹ جو ہے وہ مولانا مودودی کی ساری کتابوں سے بھری پڑی ہو اور وہ ان کے سامنے مکر جائیں کہ ہیں وہ مودودی، تو ٹھیک ہے، ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن ایمان نہیں گیا. کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے یہ سب کچھ ڈاکٹر زارم صاحب سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غری کرامت کرے، اجر دے اس کا، لیکن میں نے ان کو نبی تو نہیں مانا. اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ میں انہیں اون کروں، ان کے لیے دعائیہ کلمات کہوں، ان کا شکر ادا کروں، لیکن اگر میں یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں، انہیں ڈس اون کروں تو میرا ایمان نہیں جاتا، کیونکہ میں ڈاکٹر سارون صاحب پر ایمان نہیں لایا. اسی طرح کوئی آدمی امریکہ میں رہنے والا، اسے کہے واٹس یور اوپینین اباؤٹ ڈاکٹر اسرار، تو مکر جائے ہو ڈاکٹر اسرار، آئی ہیونٹ ہرڈ آف ہم، تو بھی ایمان نہیں گیا. لیکن ابھی پھر اس کے بعد وہ سوال کیا انہوں نے ہمارے دوستوں سے، مسلمان بھائیوں سے، کہ یہ جو پاکستان کے رہنے والے خاص طور پر یہ جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے بار بار ٹی وی پر سن رکھا تھا، اسی کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صفاقی ہے، درندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک دفعہ تو وہ چلے گئے، یعنی آپ کو ٹو اٹھا کے چلے گئے. ابھی ان کے مطابق خیال میں مناسب وقت نہیں آیا. اور بڑے بڑے عجیب 9/11 کے بعد رولز بنائے ہیں انہوں نے، کسی بھی آدمی کو 11 گھنٹے تک ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن، اور رول بنایا ہے کہ کسی بھی انٹری پورٹ آف انٹری پر، بحری جہاز سے اترے یا ہوائی جہاز سے اترے یا بائی سرفیس بائی لینڈ آئے، تو اس کو پورٹ آف انٹری پر 9 گھنٹے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن. اب سوچئے کہ ایک شخص لاہور سے چلا، صبح 4 بجے فلائٹ تھی اس کی، تو صبح 4 بجے فلائٹ کا مطلب کیا کہ رات 12 بجے وہ ایئرپورٹ پر رپورٹ کرے گا، رات ساری سو نہیں سکے گا، پھر سفر کی بے آرامی ہے، اور تقریباً وہ 2-2.5 بجے نیو یارک پہنچے گا، اس لیے کہ 9 گھنٹے وہ گین کر لیتا ہے، سورج کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز چلتا رہتا ہے، ویسے سفر 18 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، لیکن گھڑیوں کو دیکھیں گے تو وہ 12 گھنٹے سے بھی کم میں 10 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا، تھکا ہوا ہے، اور اس کو 9 گھنٹے وہاں ڈیٹین کر کے بیٹھ جائیں انٹروگیشن کے لیے، اس سے الٹے سے سوال پوچھیں گے تو بیچارہ الٹا سیدھے جواب دے گا نا. جب وہ سمجھیں گے کہ وقت آ گیا ہے تو وہ پھر، یعنی یہ تو پاکستان والوں سے انہوں نے سوات کے گلے کاٹنے کے واقعات پوچھے ہوں گے، مصر سے آئے ہوئے لوگوں سے کوئی اور انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہوگا مصر میں جس کے بارے میں پوچھتے ہوں گے، شام سے آئے ہوئے، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے آئے ہوئے، بڑی پلاننگ سے کام کرتے ہیں وہ، تو ابھی تو پوچھ کے چلے گئے، لیکن جب وہ سمجھیں گے کہ وقت آ گیا ہے، تو وقتاً فوقتاً فیلے چھوڑتے رہتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سوشا، کبھی ان کو ٹیررسٹ قرار دینا معاذ اللہ، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو جب ان کے خیال میں مناسب وقت آئے گا تو پہلے ایسا ہی کوئی ڈرامہ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ گلے کاٹنے کیسے ہیں. تمہارا مسلمان بھائی جو اس نے سن رکھا ہے وہ کہے گا کہ یہ ظلم ہے، درندگی ہے، صفاقی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فوراً اسے کہیں گے وہ جو مدینے میں 1450 سال پہلے محمد نے مساکر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کیا رائے. اور آپ جوش ویب سائٹ میں تلاش کریں مساکر آف مدینہ، ریڈ مارک ملے گا آپ کو. وہ تھا کیا کہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینہ منورہ میں، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ، اس میں طے تھا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا، قبائل آپس کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر وہ بائی نیگوسیشن کو مسئلہ حل نہ کر سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا جو سب پر بائنڈنگ ہوگی. تو ان 3 قبیلوں میں سے بنو قریظہ سب سے آخر میں، انہوں نے کیا کیا کہ جب غزوہ احزاب ہوا اور قریش 10,000 کا لشکر لے کر سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے لے کے آئے، 1 مہینہ کا محاصرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے رات کو آندھی آئی اور میدان صاف ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جبرائیل آئے، اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، آپ کے رب نے تو ہتھیار نہیں اتارے. فوراً بنو قریظہ کی بستی پہنچی، اس لیے کہ بنو قریظہ نے قریش سے ساز باز کی تھی کہ تم آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، وہ بھی ثبوت آپ کو مل چکے تھے. اور بنو قریظہ کے ایک شخص، اس نے عورتوں کے کیمپ کے چکر لگائے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے ایک لٹ اتار کر خیمے کی، اس کے سر میں ماری اور بھیجا نکال دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا محاصرہ کیا اور جلد ہی ان کے دل میں رعب پڑ گیا، انہیں ہتھیار ڈال دیے. جو پہلے 2 قبیلے تھے بنو قینقا اور بنو نذیر زواد کے ساتھ، یہ دونوں بنو خزرج کے حلیف تھے، اور بنو خزرج ان کی مدد کو آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو آپ نے انہیں جانے دیا کہ ٹھیک ہے آلات جنگ کے علاوہ جو سامان لے جا سکتے ہو ساتھ لے جاؤ، لیکن مدینے میں نہیں ٹھہر سکتے. بنو قریظہ یہ بنو اوس کے حلیف تھے، تو بنو اوس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ اچھا نرم ثبوت برتاؤ کیا تھا، تو یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی نرم برتاؤ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا آرڈنری نرمی دکھائی. آپ نے بنو قریظہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا معاملہ بنو اوس کے حوالے کر دوں؟ تو انہوں نے کہا یس یس جی بالکل بالکل بالکل. اب وہاں کوئی کاؤنٹنگ آف ووٹ سے تو فیصلہ ہونا نہیں تھا، سردار نے فیصلہ کرنا تھا نا. تو بنو اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مخلص مسلمان تھے، اور بعد میں پتا چلا انہوں نے دعا بھی کی ہوئی تھی. یہ زخمی ہو گئے تھے غزوہ احزاب کے اندر، انہیں ایک تیر لگا تھا، بڑی رگ جو ہے ان کی بغل کے پاس سے پھٹ گئی تھی، اور یہ زخمی تھے، بلکہ زخمی ہونے کی وجہ سے ایک کیمپ میں قیام فرما تھے، تو ایک بکری جو ہے وہ کہیں بدکی اور اچھلتی ہوئی جو ہے اس زخم کے اوپر پاؤں رکھا، اور پھر اس کا خون جو ہے وہ جاری ہو گیا. تو یہ ظاہر صاحب فراش تھے، تو ان کو لایا گیا گدھے پر سوار کر کے بنو قریظہ کی بستی میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کرا کہ ایک قوم کا سردار آیا ہے، اس کا استقبال کرو. انہوں نے آ کر فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ بعد میں پتہ چلا کہ تورات کے عین مطابق تھا کہ جو قوم جو قبیلہ کسی نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کی جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے، اور عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے. تو یہی فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے دے دیا، لہذا ان کے 700 کے قریب افراد سے ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، گردن اڑا دی گئی ان کی، اور بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. اب ابھی کسی نے کہا ہے کہ یہ سب فاقی ہے، درندگی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا کہ انہوں نے تو گلے کاٹے تھے 700 افراد کے. تو ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ فوراً یو ٹرن لیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں. حضرت ابوبکر کی سنت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور اگلی صبح آ کر انہوں نے حرم میں آ کر اعلان کیا کہ رات میں پہلے فلسطین گیا تھا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، تو قریش کے سردار بڑے ہنسے کہ لو جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی مت ماری گئی ہے، معاذ اللہ دیکھو کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے. تو ابو جہل بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے ہاں گیا اور کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں پھر ساتواں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں تو مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، تو اس نے کہا پھر تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا محمد نے کہا یہ؟ اس نے کہا ہاں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو اگر ایسا موقع آ جائے تو فوراً ہم بھی یو ٹرن لیں اور صاف کہہ دیں کہ کیونکہ وہ کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، لہذا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک کیا تھا. تم مجھے گولی مارنا چاہتے ہو تو مار دو، تم زندہ جسم سے کھال میری ادھیڑنا چاہتے ہو تو ادھیڑ دو، تم مجھے سولی پہ لٹکانا چاہتے ہو تو لٹکا دو، مجھے تم اوندے منہ گھسیٹنا چاہتے ہو گھسیٹ لو، لیکن آئی اون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی اسٹینڈ بائی ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تبھی ہمارا ایمان بچے گا. اس لیے کہ اگر اشارے کنائے میں بھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ کو ڈس اون کیا، اس میں کوئی نقص نکالا، اس پر کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس کیا، جان ہماری بچے نہ بچے پھر بھی امکان ہے نا، لیکن ایمان ہمارا چلا جائے گا اور وہ بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ جان بھی چلی جائے اور ہم کافر ہو کر مریں، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو ایمان ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ کا رسول اور آخری نبی، اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا اور ان کے ہر ایکٹ کو اون کرنا، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. باقی وہ جو میں نے عرض کیا کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے اور انسان بھی ماننا ہے، اور انسان ہونے کے باوجود اللہ کا نبی ماننا ہے، اور جب نبی ماننا ہے تو ان کی ہر چیز کو اون کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق قرآن مجید نے بیان کیا سورہ آراف میں، اور یہ کب کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سے سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کیا اور بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کروا دی. حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر بنی اسرائیل نے وہ تمام افراد کے جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے سرکردہ لوگوں کو کوہ طور پر لے کر پھر گئے معافی لے لانے کے لیے، ان نے جا کے معافی مانگی وہاں پر. وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت بھی ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی رجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو ان کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، وہ ان کے بوجھ اتاریں گے اور گردنوں میں جو انہیں توک ڈال رکھے ہیں انہیں کھولیں گے. فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائیں گے، وہ ازروہ اور ان کی تعظیم کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے، تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہنسیں بھی، کھیلیں بھی، معافیا بھی مانگیں، سوری بھی کہیں اور ذرا بڑا فرینک ہو جائیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی فرینکنیس والی بات نہیں ہم کر سکتے، اس لیے کہ ذرا سا ہم سورہ حجرات میں پڑھتے ہیں نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. کہ جہرے بادکم لباد، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بول لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. کیوں ضائع ہوں گے؟ دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں نا، ایک رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اسے کہے نکل جاؤ میرے گھر سے، تم میرے بیٹے نہیں. بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم میرے بھائی نہیں. لیکن وہ بھائی بھائی رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا، باپ باپ رہے گا، اس لیے کہ وہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. لیکن ایک رشتہ ہے جو ہم اپنی زبان سے بناتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب ہم دو گواہوں کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں بنت فلاں کو بیوی کے طور پر میں نے قبول کیا، تو وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے. اور اسی زبان کے ساتھ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، تو وہ بیوی نہیں رہتی. ایمان کا رشتہ جو ہے یہ زبان کا رشتہ ہے. اگر اس زبان کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے نفی ہو جائے ہمارے ایمان کی، تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، وازروہ ان کی تعظیم کریں گے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو اس کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں دینی، چپ کر جانا ہے، شٹ اپ. ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے. اور مدد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آئے تھے، اور وہ مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ. اور یہ پاکستان تو ہم نے بنایا ہی اس لیے کہ ہم یہاں پر اللہ کے دین کو یہاں پر قائم کریں. لیکن 70 سال سے زائد ہو گئے، ہم نے کیا نہیں. مجرم ہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو قائم کرنا، اس کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اس دین کی حکمرانی کو قائم کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وفاداری کا یہی ثبوت ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہیں، تو ہمیں ان کے مشن کے اندر ان کا دست و بازو بننا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، وہ خطرے میں ہے. تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہیں پیروی کی اس نور کی جو اللہ نے ان کے ساتھ نازل فرمایا. واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید. تو قرآن مجید کی پیروی، اس سے رہنمائی لینا، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے. لیکن یہ نازل پڑھنے کے لیے نہیں ہوا، یہ نازل رہنمائی کے لیے ہوا ہے. اس سے راستہ ڈھونڈنا زندگی کے ہر گوشے میں، ایمان میں راستہ ڈھونڈنا، جس سے یہ منع کر دے اس سے باز آ جانا، جس کا حکم دے اس کو اپنانا، اور اس کے ساتھ لائل رہنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، یہ گائیڈ کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھے گا، میں نے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی یہ پنجابی کا سات پانی تو ہوتا نہیں ہو سکتا. ہم گناہگار ہیں, گناہگار رہیں گے, لیکن اگر ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے خواہ ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کیا, تو پھر ہماری دنیا بھی غارت ہو جائے گی اور ہمارا انجام بھی بڑا خراب ہوگا اور آخرت تو ہماری سرے سے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر ایمان نصیب فرمائے, ان کی تعظیم کی توفیق دے اور ان کی مدد کرنے, ان کے مشن کا دست و بازو بننے کی توفیق دے, اور ان کے لائے ہوئے قرآن کو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ عجمۃ الوداع ہے, اب عجمۃ الوداع پر عید کا اعلان ہم کیا کرتے ہیں, تو نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں, تو اس دفعہ اردو خطاب جو ہے ہم نہیں کریں گے. 6 بجے انشاءاللہ قرآن اکیڈمی میں عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر عربی خطبہ ہوگا اور پھر آپ انشاءاللہ گھروں کو جا سکیں گے, اس لیے کہ حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں. تو اگر ہم فاصلوں پہ کھڑا کریں گے تو اس میں پھر اندیشہ یہ ہے کہ دھوپ میں جا کے کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس دن جو فور کاسٹ ہے وہ کافی ہائی ٹیمپریچر کی ہے, اور اتنا ہائی نہ بھی ہو, ہم باہر ٹینٹ بھی لگا دیں تو بھی گرمی ہوگی باہر. تو انشاءاللہ 6 بجے ہم نماز پڑھ کے اور پھر خطبہ سن کے گھروں کو جا سکیں گے. تو ذہن میں رکھیے گا 6 بجے ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. جمعے کے لیے جو لوگ تشریف لا رہے ہیں وہ میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے کہ باوضو بیٹھ کر یہ خطاب سنا کریں, اب سنتیں جلدی سے آپ گھر میں ادا کر لیں اور پھر مسجد میں تشریف لے آئیں. 1:50 پر انشاءاللہ دوسری اذان ہوگی, اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ ہوگا, عربی خطبہ ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے. تو 1:50 پر مسجد میں پہنچ جائیں.